اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، حتیٰ تسلی علی نبی کی قصر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک تم اپنے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سلسلہ اللہ والے لیے حاضر ہیں، ماشاءاللہ فراز مدنی بھائی بھی تشریف فرما ہے. آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات. بڑی زبردست کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ فیضان فاروق اعظم، یہ اس کا والیوم نمبر 2 ہے، جلد 2 ہے. اس کے پیج نمبر 410 پر بڑی زبردست ایک انٹروڈکٹری کچھ لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ امت مسلمہ کے غلبے و قوت کا ایک سبب علم بھی ہے. علم ہی وہ روشنی ہے کہ جس کے ذریعے پوری دنیا میں اجالا کیا جا سکتا ہے. خود قرآن پاک کی کئی آیات اس میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. یقیناً علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ قرآن پاک میں اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کی صفت یہ علم ہی بیان کی گئی ہے. چنانچہ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان اس بات کو جانتے تھے کہ علم دین سے تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم دین کے حصول کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے. امیر المؤمنین متمم الاربعین یعنی 40 کے عدد کو پورے کرنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بارگاہ نبوی کی تربیت یافتہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور سورہ بقرہ کی تفسیر کا تو بڑا ہی زبردست معاملہ ہے کہ آپ نے اسے 10 سال میں مکمل کیا، جو کہ اس کے پورے عرصہ نزول پر یوں سمجھے کہ محیط ہے. اور اس کے اندر پھر آپ نے آخر میں جب اس کی صورت مکمل ہوئی تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس موقع پر دعوت بھی کی. پوری امت مسلمہ آپ رضی اللہ عنہ کے علوم کی گواہ ہے. سل صالحین علماء کرام نے آپ رضی اللہ عنہ کے علم، سمجھ اور شرعی احکام میں استنباط نیز آپ کی معرفت کی خوب پذیرائی کی ہے. آپ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی علم کے حصول میں پیش پیش رہتے ہیں. 20 ایسے واقعات ہیں کہ جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور یوں امت مسلمہ کو بارگاہ نبوت کے علمی خزانے کا فیض حاصل ہوا. نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کئی اقوال بھی ہیں، اور بڑے زبردست اقوال ہیں جو علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں، ہماری یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سب سے پہلے فراز مدنی بھائی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات، اس سے قبل کہ آپ کچھ اس بارے میں بتائیں، کچھ علم کے فضائل پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ابھی جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء،
جی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ہیں. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا خوف اور خشیت بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس کا خوف اور خشیت بڑھتا چلا جاتا ہے ظاہر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی اتنا ہی حاصل ہوتا ہے، آخرت بھی اس کے زیادہ پیش نظر رہتی ہے. بلکہ خود بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔
صحیح.
اور پھر علماء نے اس کی شرح میں یہی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ علم مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف اور خشیت ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، وہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔
تو
یعنی خوف جو ہے وہ اس کی بنیاد علم دین ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک بندے کے خوف میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک طبعی طور پر کہہ لیں یا ویسے ہی نیچرلی طور پر بندے کے اندر خوف تو ہوتا ہے،
صحیح.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اس کے خوف میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی،
بالکل.
جتنا ان کا علم تھا وہ غیر صحابی کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن جتنا ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا اتنا ہی ان کے خوف اور خشیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کئی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو دیگر کے مقابلے میں زیادہ معروف ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اور ان کا خوف خدا اگر ہم دیکھیں، ان کے واقعات پڑھیں، تو کئی کے مقابلے میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کو زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ جتنا جو ہے وہ بندہ علم حاصل کرے گا، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر پڑھے گا، اس کے اندر مزید علم دین بڑھے گا اور خوف و خشیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی کئی آیات ہیں، ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرشتوں نے گواہی دی اور علماء نے گواہی دی۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور ملائکہ کے نام کے ساتھ علماء کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا، پھر فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر خاص طور پر علماء کا جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علماء کا مقام کتنا ہے، اور ظاہر ہے علماء بنیں گے کیسے، علم دین حاصل کرنے سے ہی بنیں گے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ ایک ہمارا بنیادی مقصد اس دنیا میں آنے کا اور پھر عمل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی پیاری جنت حاصل ہو جائے۔ ایک حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس کا جو اینڈ کا جو حصہ ہے اس میں علم دین کی بڑی پیاری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فی علما، کوئی کسی راستے پر چلے اور اس میں جو ہے وہ علم دین کی تلاش کرے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ اس علم دین کے راستے پر چلنے کی برکت سے آسان فرما دیتا ہے۔ دیکھیں علم دین کی کتنی فضیلت ہے کہ جو علم دین کی تلاش کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر ایک اور فضیلت بھی بیان کی گئی کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھانے کا سلسلہ وہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ سکون نازل ہوتا ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو جو ہے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کا خاص جو ہے وہ ان پر کرم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس جو ان کے جو اللہ پاک کے قریب ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، شرح میں فرمایا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، جو ملائکہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم دین کی کتنی فضیلت ہے، تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کئی مواقع دعوت اسلامی دیتی ہے، مدنی قافلوں کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے، پھر مدنی چینل خود جو ہے وہ علم دین الحمدللہ صبح و شام ڈبل 12 گھنٹے دے ہی رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مدنی چینل کو دیں اور اس سہولت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے علم دین سیکھیں۔
ماشاءاللہ، بڑی پیاری باتیں علم دین کے حوالے سے ہمارے فراز مدنی بھائی نے ارشاد فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کتنے زبردست اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم اللہ عز و جل کی ایک چادر ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ بس جو علم کے ابواب میں سے، یعنی اس کے چیپٹرز میں سے کسی باب کو طلب کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ چادر اڑا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے تہامہ پہاڑ کے برابر گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر وہ لے کر نکلتا ہے، مگر وہ کسی عالم دین کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بتائیے کتنی برکات ہیں علم دین کی، علماء کی۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ اور علم کا سر چشمہ بن جاؤ۔ فرمایا اپنے کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، علم کے لیے وقار اور سنجیدگی سیکھو، اپنے اساتذہ اور طلبہ کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ تو یہ نہیں کہ علم حاصل کر کے آدمی پھول جائے اور جو ہے نا خوب لوگوں سے بحث کرنے لگے۔ اچھا حضور، سب سے پہلے ہم اگر اس پر آ جائیں کہ علمی سرگرمیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سب سے پہلے اگر آپ علم کا معاملہ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید سے شروع ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ کاتب وحی بھی رہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنگ یمامہ میں جب 700 حفاظ شہید ہوئے تو آپ نے توجہ دلائی، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بنے، تو یہ کیا معاملہ تھا قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کے حوالے سے، کیا جذبہ تھا؟
اصل میں جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے، تو وہ مختلف جگہوں پر لکھا جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ جانور کی ہڈی پر، پتے پر، اس طرح مختلف جگہوں پر یہ قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا تھا۔ اب جب جنگ یمامہ کے اندر کئی صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو حفاظ تھے، جب وہ شہید ہوئے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ غور کیا اور یہ سوچا کہ اگر اس طرح حفاظ صحابہ کرام بالخصوص اگر شہید ہوتے چلے گئے تو پھر جو قرآن پاک کے جو جمعہ کا معاملہ ہے یہ کیسے جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس کا بیڑا کون اٹھائے گا، کون اس کی ذمہ داری لے گا، اور پھر قرآن پاک کا فیضان پوری امت تک کیسے عام ہوگا۔ تو اس سوچ و غور و فکر میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کے جمعہ کے لیے کوئی سلسلہ کریں، کوئی اس کا اہتمام کریں۔ تو پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اشکالات تھے، کچھ کنفیوژنس تھیں، لیکن پھر باہمی مشاورت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرع صدر عطا فرمایا، اس معاملے میں آپ نے جو ہے وہ یہ مشورہ قبول فرمایا اور پھر آپ نے اس کے جمعہ کے لیے اہتمام فرمایا، اور بالخصوص زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ بہت زبردست حافظ قرآن تھے، ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی حفاظ اب باقی ہیں ان سے قرآن پاک کی آیات لینی ہیں، ایک ایک کے پاس جو ہے وہ جا کر قرآن پاک کی اس طرح آیات کو جمع کرنا ہے، اور اس کو ایک یوں سمجھ لیں کہ مصحف کے اندر یا ایک جگہ پر اس کو جمع کرنے کا سلسلہ کرنا ہے۔ تو یوں پھر یہ سلسلہ چلا، اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں خاص طور پر توجہ دی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جان فزانی کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا، اور پھر یوں ایک جگہ پر قرآن پاک جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا وہ جمع ہو گیا۔ اب یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے تو آپ نے مزید اس میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو اپ گریڈ کیا اور مزید اس کی بہتری کے لیے آپ نے مزید اہتمام کی، جس طرح آپ نے ایک لکھا ہوا ہے اس بارے میں کہ آپ نے تفسیر کی جو آیات تھیں، جن آیات کے ساتھ تفاسیر بھی الگ سے لکھی ہوئی تھیں، اس کو آپ نے جدا جدا کروایا، پھر منسوخ جو آیات ہیں جو جن کی تلاوت نہیں کی جاتی ان کو آپ نے الگ کروایا، اور پھر مزید آپ نے اس میں اہتمام کیا، پھر قرآن پاک کی جو آیات لکھوانے کے لیے آتے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے گواہی کا سلسلہ کیا جاتا تھا، ایک دو گواہ ہوتے تھے ان سے پھر وہ ان کے سامنے بٹھا کر جمع یہ اس کو لکھا جاتا تھا، جمع کیا جاتا تھا۔ تو یہ آپ نے پورا اہتمام، یعنی جو مشورہ آپ نے دیا تھا ایک کام ہو چکا تھا، لیکن مزید اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مزید آپ نے اس میں اہتمام کیا اور مزید زبردست انداز میں آپ نے جمع قرآن کا معاملہ فرمایا، اور پھر یہ سعادت جو ہے مزید سعادت یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوئی کہ آپ نے مزید تین اہم کام کیے کہ سب کو جو ہے وہ لہجہ قریش پر جمع کیا، ایک ہی مصحف کو تمام جگہوں پر آپ نے جو ہے وہ ایک ہی نسخے کو رائج کیا۔ تو یوں تینوں اسلام کے جو خلیفہ ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اس جمع قرآن کے حوالے سے رہا ہے۔ اس لیے ویسے مشہور تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جامع القرآن ہے، لیکن بعض علماء نے ان دونوں کے القابات میں بھی جامع القرآن لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک اعتبار سے جامع القرآن ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک اعتبار سے جامع القرآن ہے۔ تو یہ سلسلہ چلا، اور یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت پر احسان ہے کہ آج ہم ایک مصحف میں قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہی ہوا
ماشاءاللہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے دور کے اندر معلمین قرآن کے لیے کوششیں کی، چنانچہ سیدنا محمد بن کعب کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں 5 صحابہ کرام علیہم رضوان یہ قرآن پاک کو انہوں نے جمع کیا تھا، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، سیدنا عبادہ بن ثابت، سیدنا عبی بن کعب، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب فاروق کی عہد آیا تو آپ کو شام سے رقعہ آیا کہ شامیوں کی کثرت کے باعث کئی شہر آباد ہو گئے اور اس میں اشد ضرورت ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی جائے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدریسی صلاحیت رکھنے والے افراد کے ذریعے جو ہے وہ یہاں بھیجیں تاکہ وہ سیکھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 کو بلایا اور کہا کہ تمہارے شامی مسلمان بھائیوں نے مدد مانگی ہے تاکہ ان کو قرآن پاک سکھایا جائے، تو اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ میں سے 3 میری مدد کریں، تو یا تو ہم قرآن نکال لیتے ہیں یا آپ میں سے کوئی بھی 3 راضی ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ قرآن نکالنے کی ضرورت نہیں، معاملہ یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضعیف ہو گئے اور سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہے، لہٰذا جو تین بچ گئے معاذ ابن جبل، عبادہ بن سامت اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تیار ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب کام کا ایک طریقہ کار، ایک منصوبہ بنا، ایک پلان بنا کہ بھائی ہم جو شہر ہے اس سے ابتدا کرو، وہاں تم لوگوں کی طبیعتیں مختلف پاؤ گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو بہت جلد قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں گے، جب تم لوگ دیکھو کہ اب وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک فرد ان کے پاس ٹھہر جائے اور ایک فرد آگے دمشق کی طرف نکل جائے، تیسرا فرد فلسطین چلا جائے۔ چنانچہ تینوں حضرات حمص تشریف لے گئے، وہاں اتنا عرصہ وہاں رہے کہ اطمینان ہو گیا کہ اب لوگ سیکھ لیں گے اور ان سے پھر آگے لوگ سیکھیں گے۔ پھر سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ تو وہیں آپ ٹھہر گئے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دمشق کی طرف چلے گئے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فلسطین تشریف لے گئے۔ تو یہاں پہ فراز بھائی ان لوگوں کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ جو مدنی قافلوں میں نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ہمارے ذمہ داران، نگران، مدرسۃ المدینہ کے ذمہ داران جو نئے نئے علاقوں، سوسائٹیز کے اندر جاتے ہیں، نئے نئی کالونیز کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کو سکھانے کی ترکیب کر رہے ہیں کہ بچے سیکھیں، بڑے سیکھیں، اسلامی بہنیں سیکھ جائیں، تو ان کا الگ اہتمام ہو، یہ کتنے بڑے یوں سمجھیے کہ ثواب کا کام ہے۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس کام کو کر رہی ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کی یاد یہ تازہ ہو رہی ہے۔ کیا فرمائیں،
فاروق اعظم کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کتنے شعبہ جات ہیں
جو اس طرح کام کر رہے ہیں،
سیم ٹو سیم اسی انداز میں ابتدا جو کی وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب اصطلاحات اور ناموں کا کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ویسے سسٹم کو دیکھیں تو مدرسۃ المدینہ وہی سلسلہ تھا، پھر دارالافتاح کے معاملات دیکھیں تو وہی سلسلہ تھا، پھر معلمین کے معاملات جو تھے، مدرسین کی جو تنخواہوں کے معاملات تھے، ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ آپ یہاں پر دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ دیکھتے چلے جائیں اور اس کتاب کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو بڑی موافقت سی محسوس ہوگی۔
ایک بات یہ کہ جو اس میں لکھا ہے نا کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی تھی عموماً مسجد میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جامع مسجد کا قیام یہ کرو، اور ہر قبیلے اور جگہ کی الگ الگ نہیں، ایک جامع مسجد بنا، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سکھانے والے تھے انہیں کہا جاتا کہ وہ جامع مسجد میں قیام کریں اور وہیں پر آ کر لوگ جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے، ان کی یوں سمجھے کہ کوششیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ وہاں آ کر سکھاتے اور وہیں پر یوں سمجھے کہ اس طرح کی تقریباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 4,500 مساجد، یہ جامع مساجد قائم ہو چکی تھی، 4,500 جامع مساجد، کہ وہ جامع مسجد بھی تھی اور علم دین کی یوں سمجھے کہ بہترین درس کا بھی وہ تھی۔ اب کچھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو اور قرآن کی خدمت ہو، اور تو آپ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبان اور قلب پہ حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اب کئی باتیں آپ نے کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول فرما دیا، تو کچھ اگر مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔
یہ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ کئی ایسی آیات مبارکہ قرآن کے احکام یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، اور اس پر تو باقاعدہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بعضوں نے 20 آیات کا کہا ہے، بعض نے 27 کا کہا ہے، 20 سے 25 آیات کے درمیان ایسی آیات ہیں کہ جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں۔ پہلی تو وہ مشہور آیت ہے کہ مقام ابراہیم کے بارے میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا رہے
ہیں۔
پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ امہات المؤمنین اور جو مومنین دیگر عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے لیے پردے کا کوئی حکم نازل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے نبی، آپ کی جو ازواج ہیں، پھر آپ کی جو بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، پھر مومنین جو عورتیں ہیں، ان کو آپ حکم دیجئے کہ وہ اپنے کپڑے کا کچھ حصہ چہرے پہ ڈالے رکھیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی کہ آپ نے یہاں پر اظہار کیا، یہاں پہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور وہاں پر آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اسی طرح جو شراب کی حرمت ہے اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ یہ بھی آپ کی خواہش پر نازل ہوتی چلی گئی، یعنی قرآن جو شراب کی جو حرمت ہے وہ اس کے تین حصے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ اس کا نقصان بیان کیا کہ سورہ بقرہ کے اندر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس فإثمہما اکبر من نفعہما، تو یہ سب سے پہلے آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ شراب کے معاملے میں ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما. تو سب سے پہلے یہ حکم نازل کیا گیا کہ اس کا جو ہے بظاہر تم کو نفع نظر آ رہا ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے.
صحیح.
تو فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور خمر اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں قل فیما اثم کبیر, اس میں گناہ بہت زیادہ ہے, اور بظاہر جو نفع نظر آ رہا ہے وہ نفع کم ہے لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے دوبارہ یہ کچھ عرصے کے بعد دعا فرمائی کہ یا اللہ شراب کا ہمارے لیے جو ہے واضح حکم نازل فرما دے. تو پھر ایک اور حکم نازل ہوا جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو اس وقت تمہاری حالت نشے والی نہیں ہونی چاہیے, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ابھی بھی واضح حکم علماء نے فرمایا کہ نازل نہیں ہوا تھا, صرف جو ممانعت تھی وہ یہ تھی کہ جب نماز کے قریب جاؤ, نماز کا وقت ہو جائے اس وقت تم نشے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد جو فائنل حکم, جو مکمل حرمت نازل ہوئی, وہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے. پھر آپ نے دوبارہ یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک شراب کے معاملے میں ہمارے لیے کوئی واضح حکم نازل فرما دے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے جو ہے وہ درمیان شراب اور جوئے کے معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑا اور عداوت اور بغض تمہارے درمیان میں ڈال دے. اور وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ, کہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روک دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور صلاۃ سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا آپ تم باز آ گئے؟ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ فائنل حکم نازل ہو گیا کہ اب شراب جو ہے بالکل قطعی طور پر حرام ہو گئی اور بالکل بھی اس کی اجازت نہ رہی. تو یہ بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اور آپ کی خواہش کرنے پر نازل, یعنی حکم تو ظاہر نازل ہونا تھا لیکن آپ نے جو موقع جو تھا وہ اس وقت تھا کہ جب آپ نے خواہش کا اظہار کیا. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری آیت یہ فیضان فاروق اعظم میں لکھی ہوئی ہے کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14, یہ بڑی پیاری اس کی روایت موجود ہے کہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہاں تک آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکاح فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ آیت مبارکہ کا جو یہ حصہ تھا اس کو نازل فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ آیت مبارکہ تو بعین ہی انہی الفاظ پر ختم کر دی گئے جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلے تھے. تو یہ بڑی زبردست جو ہے وہ بات ہے کہ یہاں الفاظ نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا. تو ایسی کئی آیات ہیں, ہم نے جو ہے وہ ایک شوق بڑھانے کے لیے چند آیات کو بیان کیا ہے
ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شوق تلاوت کو اگر آپ دیکھیں, سبحان اللہ, یعنی یہ نا کہ بعض اوقات آدمی کام کی مصروفیات یا دیگر معاملات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رات کے وقت یہ دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ آہستہ سے کر رہے ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تلاوت کر رہے ہیں. اور اس طرح کے پہلے قرآن کا کچھ حصہ لے لیتے پھر کہیں اور سے پڑھتے ہیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے استفسار فرمایا کہ آپ آہستگی سے تلاوت کر رہے تھے. عرض کی کہ جو میرا رب ہے وہ میری یہ یوں سمجھے کہ پست آواز کو بھی جانتا ہے, لہٰذا میں آہستہ تلاوت کر رہا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اتنی آواز سے پڑھ رہا تھا کہ سونے والا جاگ جائے اور شیطان بھاگ جائے. پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب استفسار کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید سارا کا سارا پاکیزہ کلام ہے, تو میں کہیں سے کچھ لے لیتا ہوں, کہیں سے کچھ ملا لیتا ہوں, کہیں سے کچھ ملا لیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قد اصاب, یعنی تم تینوں نے ٹھیک بات کی, اللہ تعالیٰ تم تینوں کو ثواب عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی ذوق و شوق تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے بھی کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی نحو, جو گرامر ہوتی ہے, اس کا بھی اہتمام کیا, اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا, اس کے لہجوں کا بھی اہتمام کیا. بہت کوشش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کے لیے.
یوں کہہ سکتے ہیں باقاعدہ آپ نے سلیبس جو ہے ایک طرح سے جس طرح جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں یا دیگر جامعات میں سلیبس ہوتے ہیں, تو یوں آپ نے ایک جو ہے وہ نصاب بنایا تھا کہ اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. جیسے علم المیراث کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علم المیراث بھی جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ اس کو شامل کیا تھا کہ اس کو سیکھو, کیونکہ اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے تو باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ گرامر کے حوالے سے جو گرامر کو جو وضع کیا گیا, جو اس کے اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں, یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ہی بنائے گئے. یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو بالخصوص عربی حضرات تھے وہ تو عربک کے اندر ماہر تھے, لیکن بعض ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جن سے یہ محسوس ہونے لگا کہ عربک گرامر کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کو جمع کرنا, ان کو تحریری صورت میں لانا یا لوگوں تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ تعلیم قرآن کے دوران کوئی اعراب کی کوئی اس طرح کی مسٹیک ہو رہی تھی جو درست نہیں ہو رہی تھی, تو پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس معاملے کو پیش کیا گیا, تو آپ نے پھر اس کی حساسیت کو محسوس کیا اور آپ نے فرمایا کہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اصول اور قوانین اس کو وضع کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یوں آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک سلیبس بنایا تھا جس کی جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ تعلیم دی جاتی تھی. تو وہی بات ہے کہ جس طرح بھی ہم نے کہا کہ جو سلیبس ہمارے دور میں بنایا جاتا ہے, تو یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یاد ہے.
اسی طرح کورسز بھی کہ بھائی جو تدریس کر رہے ہیں, تدریس کروا رہے ہیں ان کو کیا سیکھنا ہے, جو سیکھیں گے ان کو کیا سیکھنا ہے, باقاعدہ پورے اس طرح کے کورسز جو ہے یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب کیے, اور یہی ماشاءاللہ آج اس کی جھلک الحمدللہ دعوت اسلام میں نظر آ رہی ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے اور دو بڑے ہمیں ٹاپکس لینے ہیں, ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور علم حدیث, اور ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور علم فقہ اور آپ کے قائم کردہ دارالافتاء. تو سب سے پہلے ماشاءاللہ فرض بھائی آپ کے ساتھ یہاں پہ کافی سارے سلسلے کیے جس میں جو حدیثوں کی کتابوں کے امام تھے, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, کافی سارے ہم نے امام نسائی ان کے اس پر ہم نے یہ سلسلے کیے. تو کیا فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حدیث کے حوالے سے کیا معاملہ تھا؟
دیکھیں, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی صحبت میسر آئی. اس کہہ سکتے ہیں سفر و حضر میں دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنا. لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ حدیث کو روایت کرنے سے آپ کا خوف جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. آپ جو زیادہ جو ہے وہ حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ کئی صحابہ سے بڑھ کر علم حدیث میں ماہر تھے, لیکن صحابہ کرام کی مختلف کیفیات ہوا کرتی تھی. بعض صحابہ کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ حدیث کو بیان کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے پیش نظر کوئی جو ایسی احادیث تھیں جن میں بیان کرنے کا کیا گیا ہے. اور پھر بعض صحابہ ایسے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں کہ آپ ظاہر ہے کہ علم حدیث میں تو بہت ماہر تھے, اور جتنی صحبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی, لیکن پھر بھی آپ سے حدیث جو مروی ہیں وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ روایت کرنے کا جو خوف تھا وہ اس کا غلبہ زیادہ تھا, کہ آپ کے پیش نظر وہ روایات تھیں جس میں فرمایا گیا کہ اگر جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ان ہستیوں سے تو ایسا تصور نہیں ہے, لیکن ان کا خوف ایسا تھا کہ یہ آگے روایت بیان کرنے سے ڈرتے تھے. یہ اپنی جو ہے وہ کیفیت کے اوپر ہوتا ہے. اب بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ روایت کیوں اتنی کم ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بوسوں کی توجہ اس طرف نہ گئی ہو کہ ان سے روایت کم ہے, تو یہ بھی ظاہر ہے ہماری ذمہ داری یہ بتانا کہ روایت کم ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر وہ روایات تھیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر میری طرف جھوٹ منسوب کیا جائے تو یہ وہ ایسا شخص اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو کئی احادیث تو معلوم تھیں, وہ صبح شام دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری رہتی تھی, لیکن آپ روایات کو آگے بیان کرنے سے جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا لفظ بیان ہو جائے کہ جو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دوں اور ایسا نہ ہو. میں نے پھر پہلے ہی عرض کر دیا کہ ان حضرات سے, ان شخصیات سے ایسا متصور نہیں ہے, لیکن یہ ان کے خوف کی بات ہے. تو یہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, تو یہ کوئی مطلب یہ کہ اشکال کی بات نہیں ہے یا اس میں کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ ان سے روایت کم کیوں, انہوں نے کیوں زیادہ بیان کی. تو یہ اپنی اپنی صحابہ کرام کی جو ہے وہ کیفیات ہوا کرتی تھی, کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام مجتہد بھی ہوا کرتے تھے, اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے. اور ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ دونوں طرح کی رہیں. اس طرح ابھی آپ نے جو روایت بیان کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں تلاوت کرنے کا انداز کچھ اور تھا, عمر فاروق اعظم کا کچھ اور تھا, تو یہ اپنی اپنی کیفیات ہوا کرتی ہیں, اور دونوں کو ہی حق پر قرار دیا گیا, دونوں کو ہی جو ہے ثواب کا مستحق قرار دیا گیا. تو یہ اپنی اپنی صحابہ کرام کی کیفیات ہوا کرتی تھیں. تو اسی لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تو ہیں لیکن دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں روایت جو ہے وہ کم ہے, اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی.
بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان کی. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بعض کو منع فرمایا کہ وہ بیان نہ کریں احادیث, اور بعض کو جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ اب حدیث بیان کرتے ہیں, تو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے کیوں فرما رہے ہیں اے عمر, اس لیے کیونکہ میں اس وقت وہاں تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر یہ فرمان یاد ہے تو ٹھیک ہے, جاؤ اور حدیثیں بیان کرو. تو آپ نے بعضوں کو جو ہے وہ اس کی اجازت بھی عطا فرمائی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یوں سمجھے کہ باریک بینی کے ساتھ ان تمام معاملات کو یہ چیک کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے. اب آ جائیے حضرت, اگر اس طرف آئیں حدیث میں بہت ساری خدمت, ان کے دور میں کتنے صحابہ حدیثیں بیان کرنے والے, بلکہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے لیے وہ دو گواہوں کا سلسلہ تھا, اس طریقے سے حدیث سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی دو گواہوں کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا گیا اور اس طریقے کے معاملات یہ کیے گئے. اچھا, اس دور کے اندر چونکہ ایک معاملہ, ایک اور بھی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام نئے نئے علاقوں کے اندر یہ پھیل رہا تھا, اور ان نئے علاقوں میں سب سے پہلے ترویج قرآن کی ضرورت تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترویج جو سب سے پہلے لوگ سیکھیں, لوگ حفظ کریں. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے معاملے کے سٹیپ کو دوسرے اس پر رکھا تاکہ وہ قرآن سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر حدیث بھی وہ سیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنا اور آسان ہو جائے گا. مگر بنیادی جو فوقیت آپ نے دی وہ قرآن مجید فرقان حمید کو, اور اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, جیسا کہ بیان کیا گیا اور جو طریقہ شریعت کا ہے اسی مطابق آپ نے یہ کام کیا. اچھا, اب اگر آ جائیں اس کے بعد فقہ کے اوپر, تو اگر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ ایک جگہ پر بھیجا اور فرمایا کہ کس سے فیصلے کرو گے, تو کہا کہ قرآن سے. فرمایا اگر اس میں نہ ملا تو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. کہا اس میں بھی نہیں, تو فرمایا کہ اب ان کو سامنے رکھ کر قیاس کے ساتھ میں وہ کروں گا, فیصلہ کروں گا. تو یہ کہ یہ کس طرح کا یہ معاملہ تھا, اور ایسے مسلمانوں کے معاملات کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دینی طور پر دارالافتاء قائم کرنا, تو دارالافتاء بیسک ہم کہتے رہے تھے نا, سلسلہ بھی ہمارا دارالافتاء اہل سنت ہے. تو اب یہ کہ اس سلسلے میں یہ بھی بتائیں کہ واٹ از دا میننگ آف دارالافتاء, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظام کیسا تھا, کچھ اس کے بارے میں بتائیے.
دارالافتاء تو دو لفظوں کا مجموعہ ہے, دار کہتے ہیں جگہ کو, گھر کو, اور افتا کہتے ہیں فتویٰ دینے کو. جس جگہ فتویٰ دیا جاتا ہے اس کو دارالافتاء کہتے ہیں.
بہت اچھا.
تو ویسے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے دارالافتاء, لیکن حقیقت میں یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. تو جہاں فتویٰ دیا جاتا ہے اس کو دارالافتاء کہتے ہیں, اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ سلسلہ قائم فرمایا. باقاعدہ آپ نے صحابہ کرام کو مختلف مقامات پر بھیجا, اور وہ آپ نے تاکید ان کو فرمائی کہ آپ نے وہاں پر لوگوں کی شرعی رہنمائی کرنی ہے, لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے تو آپ نے ان کا جواب دینا ہے. تو مکہ مکرمہ میں جو ان کو آپ نے مقرر فرمایا وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے خاص طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ تاکید فرمائی کہ آپ یہاں پر ایک طرح سے فرمایا کہ مرکزی دارالافتاء جو ہے نا وہ آپ کا ہی ہے, اور آپ اس کے مفتی ہیں, اس کے مصدق ہیں, اور دیگر جو افراد تھے وہ بھی جس مسئلے میں پریشانی کا شکار ہوتے یا ان کو اس کا جواب حل کرنے میں مشکل ہوتی تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ہی بھیجا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان کے پاس تھی, تو آپ بڑے ذہین تھے اور علمی اعتبار سے آپ کا مقام کئی صحابہ کے مقابلے میں زیادہ تھا, حالانکہ آپ کی عمر بھی کم تھی. اور آپ جو ہے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شفقت کے تحت رہا کرتے تھے. عمر فاروق اعظم خاص جو ہے نا شفقت فرمایا کرتے تھے.
بہت اچھا. اور بلکہ یہ یہاں پر یاد آیا کہ ان کے والد حضرت عباس نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تمہیں بڑے صحابہ کرام کے یہاں لے جاتے ہیں, محافل میں مشاورت کرتے ہیں, تمہیں تنہائی میں بلا کر بات کرتے ہیں. تو فرمایا تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا, امیر المومنین کا کوئی راز فاش نہیں کرنا, اور تیسری بات یہ کہ وہ کبھی تم کو جھوٹا نہ پائیں, ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا. کیسی زبردست,
بہت پیاری نصیحت فرمائی. یہ تو ایک سمجھنے کے والد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اپنی جو ہے وہ اولاد کی تربیت کریں, تو آپ نے اس کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے تربیت فرمائی. اسی طرح مدینہ پاک میں اگر دیکھیں تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر فرمایا, اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں علم الفرائض میں یعنی وراثت کے مسائل میں سب سے زیادہ جو ماہر ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہاں پر ایک مرکزی جو دارالافتہ تھا اس کے مفتی اور مصدق زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح کوفہ میں آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا, اور آپ زبردست فقیہ صحابی ہیں, بڑی مہارت رکھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے. اسی طریقے سے بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاص طور پر وہاں پر فقہی مسائل کو دیکھا کرتے تھے, اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دارالافتاء کا سلسلہ چلایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں دیگر نہیں چلاتے تھے, اور بھی جو ہے وہ اس طرح صحابہ کرام جہاں جہاں موجود تھے ان کی طرف لوگوں کا رجحان تو تھا اور آپ مرجع ہوا کرتے تھے, لیکن ایک مرکزی جو حیثیت حاصل تھی خاص طور پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
شہر کا جو بگیسٹ پوسٹ یعنی جو بگیسٹ یعنی سب کی اپروچ سب کے پاس لانے والے ہیں.
اور یہ کئی صحابہ کرام کو تو جب میں نے ذکر کیا ان میں سے بعض کو تو عمر فاروق اعظم نے خاص طور پر بھیجا تھا اور ان کو تاکید فرمائی تھی کہ آپ نے اس طرح کا معاملہ کرنا ہے. تو یوں تین مثالیں تو میں نے دی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر آپ نے یوں دارالافتہ قائم فرمایا جس کو آج کی اصطلاح میں دارالافتہ کہا جاتا ہے, تو لوگ وہاں پر آ کر خاص طور پر مسائل پوچھا کرتے تھے اور یہ صحابہ کرام ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے.
ماشاء اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات کا ہم نے تو ایک بالکل یوں سمجھے کہ سمرائز کر کے آپ کو وہ بتایا, ورنہ اس کتاب فیضان فاروق اعظم جلد نمبر 2 کے اندر فاروق عہد فاروق کی میں علمی سرگرمیوں پر تقریباً یہ 100 سے زائد پیج جو ہے نا یہ موجود ہیں. آپ اسے پڑھیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کو میں ایک بات عرض کروں, آپ کا ذہن آپ کو یہ اپیل کرے گا کہ کاش میں بھی دین کے لیے کچھ کر گزروں, میں بھی علم دین کے لیے کچھ کر گزروں. چلیے میں نہ بھی پڑھ سکا مگر کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے ذریعے کوئی مدرسہ بن جائے, میرے ذریعے کوئی مسجد بن جائے, میرے ذریعے کوئی جامعہ بن جائے, کوئی یونیورسٹی انوگریٹ ہو جائے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے, علم دین کی اشاعت ہو, میں بھی کچھ یہ حصہ یہ بن جاؤں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات کا صدقہ ہمیں بھی خوب علم دین حاصل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.